بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگ و عزیز و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے اور آج جو کوششیں ہو رہی ہیں اس ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے اس پر ڈاکے ڈالے جائیں مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں مسلمان اسلام بیزار ہو جائیں ان کی زندگیوں سے قرآن و سنت نکل جائے اس کی کوششیں ہو رہی ہیں ہماری بنیاد ایمان ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اپنی عبادت کو اپنی معرفت کو اپنی پہچان کو اللہ کو جاننا اللہ کو پہچاننا اللہ کی عبادت کرنا اس کو پوجنا اور سب سے بڑی عبادت توحید ہے اور اس پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے مخالف میں ایمان کے مخالف میں ایک تو اسلام ہے اسلام کے خلاف بھی دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے اور باغیوں کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے ملحدوں کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے مرتدوں کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نان مسلمز الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے ایک تو ان کا ٹکراؤ ہے اور ایک کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے ان کا ٹکراؤ ہے تو یہ جو چیز ہے یہ ارتداد ہے یہ الحاد ہے یہ ایتھیزم ہے یہ ایک سری ہوتا ہے اور ایک خاموش ایک سری ہوتا ہے عملی ہوتا ہے ایک فکری ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آدمی صراحتاً اللہ کا منکر ہو جائے خدا کا باغی ہو جائے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا میں کسی خدا کو نہیں مانتا اور ایک یہ ہے کہ آدمی خدا کا نام لیوا تو ہو مسلمان تو کہلائے لیکن خاموش خاموش اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پرپنے لگتی ہیں جو اس کو اسلام سے قرآن سے حدیثوں سے اللہ اور رسول سے دور کرتی ہیں ان علامتوں میں سے وہ علامتیں کیا ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آدمی کی سوچ جو ہے تھوڑی سی ملحدانہ ہو رہی ہے آدمی کی سوچ خدا کی بغاوت پہ لا رہی ہے آدمی کی سوچ اس کے عقائد کو بگاڑ رہی ہے اس کے اسلام پہ حملہ کر رہی ہے ایمان پہ حملہ کر رہی ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں اس کے کچھ اسباب ہیں علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے وہ مانوں گا جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ میں نہیں مانوں گا یعنی اسلام کو قرآن کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو عقل کے ترازو میں تولنا عقل کی عینک پہن کر کے دیکھنا تو بات یہ ہے کہ قرآن کا کوئی حکم اللہ کا کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں رہتا یہ اور بات ہے کہ ہماری عقل میں نہ آئے عقل کے خلاف نہیں رہتا کوئی حکم عقل کے مطابق ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری हम हमारा अपना तराजू सेट किए हुए हैं। अगर सही अकल के तराजू से अगर मैं तोला जाए तो वो बिल्कुल कुरान का हर हुक्म अकल के मुताबिक होता है। हमको हो सकता है हमको समझ में ना आए, और उलमा ने बाज़ाब्ता इस पर किताबें भी लिखी। हमारा सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो दीन डिपेंड होना चाहिए वो तो यकीनन अल्लाह की ज़ात पे होगा, हम अकल से नहीं सोचेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकल के खिलाफ है। और जिन हजरात के जहनों में दिलों में शकूक व शुबहात आने लगे हैं, उसके बगैर उनको इत्मीनान नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए उलमा ने किताबें लिखी है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें इस्लाम के हर हुक्म की हिकमत बयान की गई, क्या इसके पीछे क्या विजडम है। वुजू आप जो है ना, नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा, मामलात की लेन से, तिजारत की लेन से, हर हुक्म के पीछे क्या हिकमत है वो बताया गया है। और बाद के उलमा ने भी ऐसी बहुत सारी हिकमतें और उसके पीछे अकली क्या इसके वजूहात हैं वो बताए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन हिकमतों को समझ करके हम जो है कुरान की हकानियत को तस्लीम करेंगे। हम उन अकली वजूहात को जब जानेंगे तब जाकर के सुन्नतों को हम समझेंगे और मानेंगे, ऐसी बात नहीं होती। तो बयान किया गया इत्मीनान कल्ब के लिए, या जिनके दिलों में शकूक व शुबहात की बीमारी आ गई है उनके लिए वो इलाज है, उनकी वो दवा है। और फिर उसमें जो उलमा ने जो हिकमतें बयान की हैं वो कोई हतमी नहीं हो जाती वो कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मान लीजिए कभी आदमी को किसी हुक्म की कोई हिकमत बताई गई, कोई उसके पीछे रीज़न बताया गया, उसकी कोई अकली तवजीह की गई कि भाई देखो ऐसी की ऐसी बात है, उसके लिए कोई लॉजिक दी गई कि भाई ये बात ऐसी की ऐसी है इसलिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, तो कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि भाई वो वजह पाई नहीं जाती, तो एतराज़, अरे अल्लाह ने तो ये हुक्म इसलिए दिया था और वो वजह यहाँ पाई नहीं जा रही है, वो लॉजिक यहाँ चल नहीं रही है, तो वो एक ही वजह नहीं रहती, बहुत सारी वजूहात होती हैं, उलमा ने तो एक बता दी है, तो तब हमको ये सोचना चाहिए कि भाई ठीक है ये भी हिकमत है और न जाने कितनी हिकमतें हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात आलिम है, हकीम है, तो अल्लाह खूब बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, अल्लाह का और हमारी अकल का मुकाबला ही क्या है। तो एक तो ये होता है अलामत कि भाई जहन में अकल से सोचने लगना, हर चीज़ को अकल पे तोलना, इसकी वजह से आदमी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता खामोश इर्तेदाद आता है, खामोश बेदीनी आती है। और दूसरी चीज़ है अलामत के तौर पे कि भाई आदमी जी बेदीन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि उसको जो इस्लाम के अहकाम और शाइर हैं जिससे इस्लाम की एक मुसलमान की पहचान होती है, आदमी उससे बेजार हो जाता है और उसको इस्लाम के शाइर पर चलने में शर्मिंदगी महसूस होती है। अभी टोपी पहन के गए तो कैसा होगा, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा उससे। अगर मैं ये लिबास पहन के जाऊंगा तो रिलीजियस कहलाऊंगा, मजहबी आदमी कहलाऊंगा, क्या बोलेंगे लोग। अगर मैं दाढ़ी रख लूंगा, दाढ़ी रख के काम करूंगा तो फिर मसला खराब हो जाएगा, क्या बोलेंगे। शाइर इस्लाम से आदमी बेजार होने लगता है और शर्मिंदा महसूस करने लगता है, टखनों के ऊपर, एंकल के ऊपर अपने कपड़ों को रखना है शर्मिंदगी में, अरे ऐसा दावत में पहन के जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, इस्लाम का हुक्म है वो। यही बात, यही जुमला हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मक्का में गए थे तो उनको साथ ले जाने वाले ने यही बात कही थी, कहा था कि आप ऐसे चलेंगे, बड़े बड़े सरदार हैं वहां पे, मालदार लोग हैं, कहने लगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, इनकी वजह से मैं सुन्नत नहीं छोड़ूंगा, ये है तो है, बस खत्म हो गई बात। तो ये एक अलामत है कि आदमी इस्लाम के शाइर से जिससे इस्लाम की मुसलमानों की पहचान होती है, देखते ही समझ में आता है अरे ये इस्लामी चीज है, देखते ही समझ में आता है ये मुसलमान की चीज है, तो ये जो चीजें होती हैं आदमी उससे बेजार होता है और उनको इख्तियार करने में, अडॉप्ट करने में शर्मिंदगी महसूस करता है। तो ये भी एक अलामत है कि आदमी के अंदर बेदीनी आ रही है आदमी के अंदर। اسی طرح جو ویسٹرن کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، آدمی اس کی غلامی کر رہا ہے، ان کی فکر کی غلامی، ان کے کلچر کی غلامی، ان کا کلچر کلچر نظر آ رہا ہے، ان کی فکر فکر نظر آ رہی ہے، تو آدمی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ اسلام کو بھی اسی انداز سے سوچنے لگتا ہے، بے دینی آنے لگتی ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ آدمی جس قسم کی کا چشمہ لگائے گا، جس قسم کا ترازو استعمال کرے گا، اس سے وہی معلوم ہوگا آدمی کو۔ اسلام مغربی ذہنیت سے، مخلوق کی سطحی نچلی ذہنیت سے اگر اسلام کو سمجھا جائے گا، مذہب کو، دین کو، قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے گا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پاؤنڈ کے حساب سے تولنا ہو تو اس کا ترازو الگ ہوتا ہے، ہر چیز کے ناپنے کا، جی لینتھ کو ناپنے، لینتھ ناپنے کے لیے آدمی جو ہے پاؤنڈ والے اور کلو والے ترازو میں اس کو نہیں تولتا۔ یہی ہوتا ہے کہ بھائی مغربی انداز سے، ان کے کلچر کے حساب سے اگر ہم اسلام کو دیں گے وہ تو گڑبڑ دکھے گی، اس کو ہٹا دو۔ اللہ کے نظام کے حساب سے، قرآن اور حدیث کے حساب سے آدمی جب سوچے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور علامت بے دینی کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی مقدس جو شخصیات ہیں، سب سے مقدس ہستیاں ہیں، مقدس جو ذات ہیں، جی کبھی کبھی بعض مسائل کی وجہ سے، بعض چیزوں کو لے کر اللہ پہ اعتراض، ہمارے ساتھ ہی اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، نعوذ باللہ، اللہ پہ، اللہ سے سوال، اللہ پہ اعتراض، جی اللہ کی شان میں گستاخی، گستاخانہ جملے، گستاخانہ کلمات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات پہ، اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی شخصیات پہ، کیونکہ دین جو ہے نا بھائی اللہ رسول، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، وہ انہی کے واسطے سے تو پہنچی ہے۔ اگر آدمی کا ایمان، اگر آدمی کا یقین اگر ہٹ گیا، قرآن سے ہٹ گیا، کیا بچا بھائی؟ حدیث سے ہٹ گیا، کیا بچا؟ صحابہ اکرام جنہوں نے اس کو ہم تک پہنچایا، اورلی بھی، لکھ کر بھی، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے بھی جو پہنچا، وہ بیچ سے ہٹ جائیں تو پھر کیا معیار رہے گا؟ ہمارا ترازو ہی ختم ہو جائے گا پھر۔ تو اس پہ اعتراض اگر آنے لگے تو بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں کہ آدمی عقل سے سوچنے لگے، آدمی اسلام کی جو شعائر ہیں جس سے اسلام اور مسلمان پہچانا جاتا ہے اس سے بیزار ہو جائے، اور اس سے اس کو اختیار کرنے میں شرمندگی ہو، اور اسی طرح ویسٹرن کلچر کا آدمی غلام بن جائے اور اسی حساب سے ہر چیز کو ناپنے اور تولنے لگے اور مقدس ہستیوں پر اعتراض کرنے لگے۔ یہ علامتیں ہیں خاموش ارتداد کی۔ منہ کھول کے نہیں بول رہا میں اللہ کو نہیں مانتا، منہ کھول کے نہیں بول رہا میں قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، لیکن یہ چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ بے دینی کی علامتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں کہ آج کل ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی سائنس اور مذہب کو کمپیئر کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سائنس ہی سب کچھ ہے، حالانکہ سائنس یہ کائنات اور یہ دنیا کام کیسے کرتی ہے، یہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں، اس کو بتلاتا ہے۔ جی سائنس، جی یہ گھڑی ہے، گھڑی رکھی ہوئی ہے، گھڑی کے اندر اگر سائنس نے بتا دیا کہ بھئی یہ اس کا جو نظام ہے یہ ایسے چلتا ہے، ایسے چلتا ہے، یہ ایکسپلین کر رہا ہے۔ اگر آدمی اس نظام کو سمجھ کر کے بھئی یہ گھڑی ایسے کام کرتی ہے، یہ واچ ایسے کام کرتی ہے، یہ کہنے لگے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی والی بات ہو جائے گی۔ تو سائنس یہ بتلاتی ہے، لیکن وہ کیا کس نے ہے، پیدا کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ تو جی یہ قرآن بتائے گا، یہ حدیث بتائے گی، یہ اسلام بتائے گا، یہ اللہ بتائے گا۔ تو سائنس اور مذہب میں، حالانکہ مذہب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سائنس جو ہے نا، مذہب جو ہے سائنس کو روک دیتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مذہب سائنس کو نہیں روکتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں کئی سائنٹسٹ گزرے ہیں، بہت سی ایسی آج بھی ایسی بہت سی سائنس کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں سے آئی ہیں، اس کا جو بیسک جو ہے وہ مسلمانوں سے لیا گیا ہے۔ تو سائنس تو اسلام تو سائنس کو، مذہب تو سائنس کو روکتا نہیں ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے کہ بھئی یہ سب کچھ بتا رہی ہے، یہ سب کچھ سمجھا رہی ہے، آپ اسی کو خدا سمجھ لیں، یہ غلط ہے۔ جی قرآن اور اللہ جو ہے نا اس سے روکتے ہیں، اسلام اس سے روکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو سبب ہے اس الحاد کا، اس بے دینی کا، کہ جو دنیا کے اندر برائی پائی جاتی ہے، دنیا کے اندر جو آدمیوں جو خرابی پائی جاتی ہے، جو ظلم آ رہا ہے، یہ بچے مر رہے, فلاں ہو رہا, یہ ہو رہا, اتنی برائی ہے, اللہ ہے تو پھر روک رہے ہیں کیوں نہیں. اس قسم کے سوالات کی وجہ سے بھولے بھالے مسلمان جی, گہری سوچ نہ رکھنے والے مسلمان, نوجوان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بے دینی اس کا سبب بن جاتی ہے. حالانکہ ایک دارالامتحان ہے, امتحان کی جگہ ہے, یہ اعتراض اس وقت ویلڈ ہو سکتا تھا کہ یہ برائی کیوں ہے, تو ہمیشہ رہے گی نہیں, ایک وقت تک ہے. کون سا بھی اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو کرمنل کو جو سزا ہوتی ہے, ادھر کرائم ہوا ادھر سزا مل گئی, ایسا تو نہیں ہوتا. کسی کو پھانسی کی سزا, وہ انویسٹیگیشن چلے گی, وہ ہوگا, ڈیلے کیا جائے گا, دیکھا جائے گا, بہت سارا اس کے پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں. خیر یہاں پہ ایویڈنس سارا کچھ موجود ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کو ڈیلے کرتے ہیں, آخرت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا. اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تب تو اعتراض ہوتا. تو یہ ظلم کی چیزوں کو اور اس برائی کو لے کر کے, اس ایول کی موجودگی کو لے کر کے, اس کی وجہ سے یہ ایک سبب بنتا ہے, بن رہا ہے نوجوانوں کے اندر ان چیزوں کے پنپنے کا اور بے دینی کا اور ارتداد کا. اسی طرح جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو ہے الگ الگ قسم کے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ یہ پھیلانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے, ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے لیے باضابطہ ایسی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں, ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس سے ایک مسلمان, جس سے نوجوان جی دور ہو جائے اسلام سے. کبھی جو ہے نا عورتوں کے حقوق کو لے کر کے بات کو اٹھایا جاتا ہے, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کم عمر میں نکاح کو لے کر کے اٹھایا جاتا ہے, کبھی یہ کبھی وہ اس قسم کے. حالانکہ علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں, دیتے آ رہے ہیں, آج بھی دے رہے ہیں. آدمی جب آئے گا, بیٹھے گا, پوچھے گا, سمجھے گا, تب جا کر کے جوابات ملیں گے. کسی نے کہہ دیا بس اسی پہ اعتماد کر لیا گیا تو پھر تو بات نہیں بنتی ہے. تو اس کے علاوہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی کوئی پابندی نہ ہو, وہ چاہتا ہے خواہشات کی غلامی, وہ چاہتا ہے جو میں چاہ رہا ہوں ہو جانا, سو سے کوئی مجھے نہیں روکنا, زنا سے مجھے کوئی روکنا نہیں, شراب سے مجھے کوئی روکنا نہیں, تو یہ خواہشات کی غلامی ہے. افارائی تمری تخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, ہوا کیا پھر, اللہ نے اس کو گمراہ کیا, اس کے آنکھ ناک کان ہر ایک پر مہر لگ گئی, اس کو صحیح بات دکھائی نہیں دے رہی ہے, صحیح بات سنائی نہیں دے رہی ہے, یہ صحیح بات دل میں سمجھ میں نہیں آئی, مہر لگ گئی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو یہ اسباب ہیں, اس کا علاج یہی ہے میرے دوستوں, کہ سب سے پہلے اپنے گھروں میں تربیت کا ایسا نظام ہو اور بچوں کے اس قسم کے سوالات کو ان کو ڈانٹ ڈپٹ اس انداز سے صحیح طریقے سے ان کو سمجھایا جائے, اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھا جائے عقیدے کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے, شاعر اسلام کے اعتبار سے, کہ بچے اس کو غیر محسوس طریقے سے لیں, اور جب اس قسم کی چیزیں ہوں تو ان کو اچھے سے سمجھایا جائے. ان کو جو پروگرامز ہوتے ہیں اسلامی اور جو اجتماعات ہوتے ہیں, جو گیدرنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر ان کو لے جایا جائے اور اسلامی ماحول میں, مسجد کے ماحول میں ان کو لانے کی فکر کی جائے, تو آہستہ آہستہ خود بخود یہ چیزیں اور یہ سوالات ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح دعا کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے, کہ اللہ رب العزت نے بہت سی دعائیں قرآن میں اور حدیث میں ہم کو سکھائی ہیں, بتائی ہیں, ان کو سیکھنا چاہیے, اس کو مانگنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے. مسلمان تو پیدا ہو گئے, اب یہ الہادی, یہ فکری, یہ ان کی وجہ سے ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں, دوسری طرف نہ چلے جائیں, اس کی دعا ہے. اور جو فتنوں کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, سورہ کہف کو سکھلایا گیا ہے, شروع کی آخر کی 10 آیتیں آدمی یاد کر لے, صبح شام پڑھے, دیکھ کر پڑھ لے, اور خاص طور پہ جمعے کے دن کی الگ فضیلت ہے, تو ان دعاؤں کا اہتمام ہو, صحیح ماحول میں پنپیں گے تو انشاءاللہ یہ جو الحاد ہے اور یہ جو علامتیں پائی جا رہی ہیں, یہ اسباب ہیں, یہ ان کا سدے باب ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ مجھے بھی, آپ سب کو, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.